الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تجمم ثم رد على الرجل السلام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا, اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. امام ابو داود کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسروں سے روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر تجمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا. اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث آتی ہے اور دیگر کئی کتابوں میں بھی ایسی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے وقت کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے. اور یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے جو ابھی ہم نے سنی ہے, اور یہ صحیح مسلم میں, سنن نسائی میں, سنن ابی داود میں اور سنن ابن ماجہ میں, سنن ترمذی میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا اور اس آدمی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اور ایک ضعیف حدیث جو سنن ابی داود میں موجود ہے اس میں کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مہاجر بن قنفذ گزرے اور آپ پیشاب کر رہے تھے, انہوں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا اور جواب دیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا مجھے یہ بات ناپسند آئی کہ طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں. اس حدیث میں جو بات اور جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہو تو کوئی دوسرا آدمی اس پیشاب کرنے والے کو سلام کر دے تو وہ آدمی پیشاب سے فراغت کے بعد اس کے سلام کا جواب دے دے. اور یہ سیم اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو سلام کہتا ہے اور کسی آدمی کے ذریعے کہتا ہے تو وہ اگرچہ دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے تمہیں سلام کہا ہے, تو وہ پھر ان الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیتا ہے کہ وعلیک وعلیہ السلام, یعنی سلام کا جواب جو ہے وہ دیر کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو اس حدیث میں بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی پیشاب وغیرہ کر رہا ہے تو کوئی سلام کہنے والا سلام کہہ دے تو اتنی دیر تک وہ سلام کا جواب نہ دے جتنی دیر تک وہ پیشاب وغیرہ کر کے فارغ نہیں ہو جاتا. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سلام کا جواب لیٹ دیا جائے، ضروری نہیں کہ فوراً سلام کا جواب دیا جائے. اگر آدمی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ کر رہا ہے یا طہارت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے تو اسی وقت وہ سلام کا جواب نہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بعد میں دے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو منع نہیں کیا جس آدمی نے پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو سلام کیا تھا. یہ اس بات کی دلالت اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ پیشاب آدمی بے شک کر رہا تھا لیکن سلام جو ہے وہ اس قدر اہم ہے اور اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ وہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اور نماز میں جواب دینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کا جواب دیا جائے گا، اور اگر وہ طہارت وغیرہ کر رہا ہے تو پھر بھی سلام کہا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر آدمی سویا ہوا ہے تو اس پر بھی سلام کہا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اتنی آواز کے ساتھ کہ جس سے اس کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے. بہرحال ہمارے موضوع کی مناسبت سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پیشاب کر رہا ہو تو کوئی اس کو سلام کر دے تو اس دوران جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس دوران جواب نہیں دے گا لیکن بعد میں جواب دینا صحیح ہے اور بعد میں جواب دے سکتا ہے. اگلی حدیث جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز و جل علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. یعنی کسی بھی مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے سوائے بیت الخلاء وغیرہ کے. قرآن مجید میں بھی اللہ کا ذکر ہے مگر حالت جنابت میں ناجائز ہے. اس طرح جو عورتیں ایام مخصوصہ میں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید جو ہے وہ پکڑ کر اس کی تلاوت کرنا صحیح نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی عورت حافظہ ہے تو وہ زبانی قرآن کریم جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طرح ذکر اذکار جو ہیں بغیر ان کو ہاتھ لگائے چھوئے وہ کر سکتی ہیں. تو اس حدیث میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی حالت خواہ کیسی ہی ہو سوائے ان چیزوں کے جن سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے، جیسے بیت الخلاء ہے اور طہارت وغیرہ کے فرائض سر انجام دیتے وقت جو ہے اس وقت اللہ کے ذکر سے رک جانا چاہیے. باقی جو ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے وقت اور مسجد جاتے وقت راستے میں چلتے وقت، یعنی جہاں بھی جیسے بھی کنڈیشن میں ہو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور اس میں یعنی کتاب و طہارت میں لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ بات لوگوں پر واضح ہو جائے کہ ذکر سے مراد وہ اذکار ہیں جو مسنون اذکار ہیں، مثال کے طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اسی طرح قرآن سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے. اور اگر آدمی کو زبانی یاد ہے تو وہ کسی بھی صورت میں یعنی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے وضو کی شرط نہیں۔ کتاب و طہارہ یعنی وضو کے باب میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمہ وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے دو حدیثیں پڑھی ہیں اور دو حدیثوں میں یہ بات معلوم ہوئی، پہلی جو تھی اس میں یہ کہ پیشاب کرتے وقت ذکر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، سلام بھی چونکہ ذکر ہے، ایک دعا ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کو دی جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے اگر کوئی سلام کہہ بھی دے تو اتنی دیر تک سلام کے جواب کو ڈلے کر دیا جائے جتنی دیر تک وہ طہارت سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب کسی بھائی کا سوال ہے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم حافظ ندیم بھائی۔ حافظ ندیم بھائی، جو اخناف کے نزدیک کے قرآن صرف آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں اگر آپ وضو کی حالت میں ہوں، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیونکہ اور وہ اس کی دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے علماء تو اکثر کا یہی موقف ہے کہ وضو ضروری نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وضو کیا جائے تو یہ افضل بہتر ہے، لیکن احناف کے نزدیک ایک واجب ایک مسئلہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سلف کے اقوال اگر آپ کو کوئی علم ہو؟ تو اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ حدیث صحیح بخاری کی جہاں اللہ کہتے ہیں کہ میں انسان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس پر کیا آپ نے آپ کو موقع ملا اس پر تحقیق کرنے کا؟ تو مائی چھوڑتا ہوں آپ کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک بات ہے وہ آپ کے جو بخاری میں آپ نے سوال کیا، بخاری کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا تھا وہ حدیث، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی دن سے میں یہاں نہیں تھا، گیا ہوا تھا کہیں اور میری ایک فوتگی ہو گئی تھی، تو اس سلسلے میں واپس آیا تو طبیعت بھی کافی خراب تھی سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، تو میں چیک نہیں کر سکا۔ تو ابھی آپ نے سوال جو کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے یا بغیر وضو کے بھی بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو جو شرط ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت یا دیگر ایسے امور کے جن کے بارے میں وضو شرط نہیں ہے، وہ آدمی بغیر وضو کے سارے امور سر انجام دے سکتا ہے، لیکن یہ بہتر اور افضل ہے کہ آدمی ہمہ وقت جو ہے وضو کی حالت میں رہے، کیونکہ وضو بہت ثواب والا عمل ہے اور اگر آدمی ہمیشہ باوضو رہے تو یقیناً اس کے لیے اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بیٹھنا، اس کی گفتگو کرنا، وہ ساری کی ساری موجب ثواب ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہمہ وقت ہر وقت جو ہے وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، یہ بہت ثواب والا عمل ہے، لیکن ذکر اذکار کرنا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کے لیے خاص کرنا کہ جب تک بندہ وضو نہیں کرے گا اتنی دیر تک نہ وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، یہ بات بعید نظر آتی ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ باقی جو بعض لوگ جو ہیں وہ سورہ واقعہ کی وہ آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی نہ چھوئے مگر پاکیزہ اور طاہر لوگ، تو بات یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا، مومن پاک ہی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور میں نے آپ سے سلام لی اور آپ مجھ سے باتوں میں محو ہو گئے، اور اتنے میں کوئی اور آدمی آ گیا, آپ ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے, تو میں نے جلدی سے ہاتھ چھڑا لیا اور وہاں سے نکل گیا. اور السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے جی؟ تو میں جلدی سے غسل کرنے چلا گیا اور غسل کر کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ کہاں چلے گئے تھے, تو میں نے ان کو جواب دیا, اے اللہ کے رسول, چونکہ میں نجس تھا, یعنی غسل جنابت میں نے کرنا تھا, اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس حالت میں آپ کے پاس رہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. تو لہذا وہ آیت ہے بھی اس بارے میں نہیں, قرآن کو چھونے کے بارے میں, اور اس میں اختلاف بھی کافی زیادہ ہے کہ وہ کن کے بارے میں وہ آیت اتری ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے بارے میں ہے جو نجس ہیں, اور نجاست کفر کی نجاست ہے, شرک کی نجاست ہے, اور مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا. تو لہذا بہتر اور افضل یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کے قرآن پڑھے, لیکن اگر کسی موقع پر وہ وضو نہیں کر پایا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اب وہ قرآن کی تلاوت طرح کر دے, بلکہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. جی
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, امید ہے انشاءاللہ میری آواز آتی ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اس میں بتایا اپنے درس کے دوران کہ جو عورتیں جو کہ حفظ کرتی ہیں ان کے لیے بھی جو ہے پریشانی کا سبب بنتا ہے, تو یہاں پر جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف بھی ماشاءاللہ وہ حفظ کر رہی ہیں اللہ کی توفیق سے. تو ان کو جو ہے فتویٰ دیا کہ اگر اس میں اگر مراجعہ نہ کرے, ریویژن نہ کرے, تو انسان جو ہے جو سبق بھول سکتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ گلوز پہن کر یا کچھ ہاتھ میں کچھ دستانے پہن کر کے لیے, یعنی صرف وہ لوگ جو ہے دہراتے ہیں, اور تو اس وجہ سے جو ہے کہ صرف قرآن دیکھ کے لوگ پڑھتے ہیں, تو کیا اجازت ہے ان کے لیے؟ جزاک اللہ سے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنابت اور حائض کے دوران کی جو بات ہے اس سلسلے میں یہی ہے, اور علماء کے فتوے بھی ہیں, حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اثر بھی ہیں کہ وہ قرآن مجید نہ پڑھے. لیکن چونکہ عورتوں کا معاملہ ڈفرینٹ ہے, تو اس میں علماء نے اجتہادی شکل اختیار کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے لیکن زبان نہیں پڑھ سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کپڑے کے ذریعے سے وہ پکڑ لے قرآن کو, یا کوئی ایسا سبب اختیار کر لے کہ جس سے قرآن کو ہاتھ نہ لگے لیکن وہ قرآن جو ہے وہ ریویژن کر سکے, اور وہ صفحہ جو ہے اس کا الٹا جا سکے. تو حیض اور جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے سے حتی الوسیٰ بچنا چاہیے, لیکن چونکہ عورتوں کا معاملہ کافی مشکل ہے اور پیچیدہ ہے, اور بالخصوص وہ عورتیں جو عالمہ ہیں اور قاریاں ہیں, حافظہ ہیں, یا وہ پڑھاتی ہیں یا پڑھتی ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کوئی کپڑا وغیرہ یوز کر لیں جو پاک اور صاف ہو. جی
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, اور ایک سوال یہ ہے, ابھی جو آپ نے جواب دی عمر بھائی کے سوال کا, کہ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ قرآن کو چھو نہیں سکتے جو کہ نجس ہیں, اس پہ کچھ علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ جو ہیں غیر مسلموں کو قرآن دے سکتے ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے, کیونکہ اصل جو قرآن جو ہے وہ لوہے محفوظ پہ ہے, اور یہ آیت جو اتری ہے قرآن کریم میں کہ وہ لوگ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں, تو یہ لوہے محفوظ کے بارے میں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو کہ لوہے محفوظ میں ہے اور وہ پاک صاف ہے, اس کو صرف کچھ چند فرشتے ہی اس کو جو ہے یہ کر سکتے ہیں, جو کہ مخصوص فرشتے ہیں ان کو چھو سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں کہ کیونکہ اصل میں اگر کوئی بھی چاہے تو قرآن کریم کو لے سکتا ہے, کیونکہ ابھی ہر سٹور میں موسٹلی آپ کو انشاءاللہ بک سٹال میں آپ کو قرآن کریم مل جائے گا, تو اگر اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا آگے انشاءاللہ کیا کرنا چاہیے لوگوں کو جو کہ کتاب سنت ہے جو کہ قرآن دیتے ہیں غیر مسلموں کو.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ بتلایا تھا کہ اس آیت کو یہاں فٹ نہیں کیا جا سکتا, یعنی اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا, اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں کئی احتمالات ہیں اور کئی اختلاف کیے گئے ہیں کہ وہ حقیقت میں کس بارے میں ہے, اور تیسرا یہ کہ ایسے آدمی کو جو نان مسلم ہو غیر مسلم ہو قرآن مجید وغیرہ نہیں دینا چاہیے, جو آدمی جس سے یہ خدشہ ہو یہ خطرہ ہو کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے گا, قرآن کے ساتھ نازیبہ سلوک کرے گا, جیسا کہ سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع کیا جہاں پر مسلم آبادی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی آبادی ہے, اور اس کی وضاحت یہی کی گئی ہے علماء کے نزدیک کہ ممکن ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کریں, اس کے ساتھ اس کو پھاڑ کر شہید کر کے اس کو پھینک دیں, تو لہذا ایسے بندے کو قرآن نہیں دینا چاہیے, جو جس بندے کے بارے میں بندے کو یہ تاثر ہو کہ یہ قرآن سیکھے گا سمجھے گا اور پھر عمل پیرا ہوگا اسلام کو قبول کرے گا, تو ایسے آدمی کو کوئی حرج نہیں کہ بندہ قرآن دے سکتا ہے. جی
جی جزاک اللہ خیرن حافظ ندیم بھائی. حافظ ندیم بھائی, کچھ بعض کا یہ کہنا ہے کہ جو مصحف ہوتا ہے اس میں لکھنا, جیسے کئی بار ایسے ہمارے بھائی کرتے ہیں کیونکہ وہ جب قرآن عربی سیکھتے ہیں تو کئی بار وہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو الفاظ ہوتا ہے اس کے, جیسے مثال کے طور الکافرون جو الفاظ ہے قرآن کے اندر کافرون, تو وہ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ڈس بلیورز, تو کیا اس طریقے سے انگلش میں یا مختلف زبان میں کیا اس پہ اوپر لکھنا کیا درست ہے, یا اس کی کوئی ممانعت کہیں کتاب سنت یا سلف کے اقوال سے کیا کوئی ملتی ہے؟ تو میں مائک چھوڑتا ہوں انشاءاللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کو اس کے حروف کے مطابق ہی لکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ ہے, اور جن حروف کے مطابق اور جس شکل میں اور جس قرات میں وہ اترا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے, اسی طرح لکھنا چاہیے, اسی طرح اس کو آگے پہنچانا چاہیے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. البتہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ کافرون کا ترجمہ اگر کافرون ہی کرتے ہیں تو وہ اوپر کافرون عربی میں اور نیچے کافرون اس کا انگلش میں آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن قرآن مجید کو جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ اسی طرح لکھنا پڑھنا سمجھنا چاہیے جس طرح ہمیں ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے. جی
جزاک اللہ خیرن, شاید میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا. میرا مطلب یہ تھا کہ مثال کے طور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن جو آج کل جو دکانوں میں ملتا ہے صرف عربی کے اندر, وہ لیتے ہیں, اس کے اوپر وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کے پہلا پیج کھولیں گے کیونکہ وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور یاد کرنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور اس آیت کا کیا مطلب ہے, تو وہ اس کے اوپر ٹرانسلیشن کے لکھنا شروع کر دیتے ہیں خود. تو میں نے بہرحال ایسے سنا تھا کہ اس کی کوئی ممانعت ملتی ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, تو اس کی میں معلومات کر رہا تھا کیونکہ وہ قرآن کی کوئی خاص کمی پیشی نہیں کرتے, وہ صرف قرآن کے اوپر لکھتے ہیں جو لفاظ آتے ہیں اس کے سامنے, تو اس کے اوپر وہ ٹرانسلیشن جو انگلش کے اندر جو مطلب ہے اس کا وہ صرف لکھ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید ہو یا حدیث کی کوئی کتاب ہو, سیکھنے کے لیے اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے, اس کا ترجمہ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے, ساتھ حاشیہ لگایا جا سکتا ہے, اور مدارس میں جتنے بھی علماء تیار ہوتے ہیں اور جتنے بھی شیوخ ہوتے ہیں ان کا سارا طریقہ کار یہی ہوتی ہے. جو شیوخ ہوتے ہیں پڑھانے والے وہ اس کا مفہوم لکھتے ہیں, اس کا حاشیہ لکھتے ہیں, اس کا ترجمہ لکھتے ہیں, اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح اسی انداز کو اختیار کرتے ہیں کہ جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ حاشیہ لگاتے ہیں, ساتھ جو مشکل معنی ہیں ان کے معنی لکھ لیتے ہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یوں سمجھیں کہ علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ ہر مدرسے میں ہر شیخ کے سامنے یہی کنڈیشن ہوتی ہے, اور کبھی کسی شیخ نے منع نہیں کیا, اور نہ ہی کوئی ایسی بات جو ہے وہ قرآن و سنت کی روح سے میرے علم میں ہے. واللہ عالم, اگر آپ کے علم میں ہے تو بتا دیں تاکہ اس کی تحقیق کی جا سکے.
جی میرے علم میں بھی نہیں ہے, لیکن میں نے صرف یہ سنا تھا, انشاءاللہ میں اس بھائی سے پوچھ لوں گا جس نے اس چیز کا ذکر کیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کرتا تھا, لیکن پھر مجھے کسی نے اس کو کسی نے یقین جو بھائی کیا کرتا تھا اس کو کسی نے بتایا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے, تو وہ ایک دن ذکر کر رہا تھا. بڑا میں مجھے اگر وہ ملا اسے پوچھ لوں گا. دوسرا سوال تھوڑا میرا شیخ صاحب موضوع سے مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور سفیان بن تھوری کو نہیں تبلیغی نہیں تھا, فہیم بھائی کو تبلیغی نہیں تھا, آپ نہ لیتے اس بھائی تھا تبلیغی سے ہم کبھی ایسی بات نہیں لیتے. تو بہرحال آپ ندیم بھائی میرا سوال اس مسئلے پر ہے کہ جیسے سفیان بن تھوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان سے روایت کریں تو وہ حدیث وہ مدلس بن جاتے ہیں اس وجہ سے, اور مدلس کی روایت کو نہیں لیا جاتا, اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مدلس کس کو کہا جاتا ہے, اور جب ایک مدلس راوی جب ان سے روایت کرتے تو اس سے کیا مطلب ہے, تو اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدلس راوی وہ ہوتا ہے جو کسی بات کو چھپا لیتا ہے, یعنی واضح نہیں کرتا, اور مدلس راوی جو عمل کرتا ہے اس کو تدلیس کہا جاتا ہے, یعنی چھپانا. مثال کے طور پر سفیان ثوری رحمہ اللہ عن عاصم بن قلیب بیان کرتے ہیں, لیکن ایک درمیان میں ایسا راوی ہے جو ان کا استاد ہے, ان کو انہوں نے گرا دیا ہے. اب اس کا نام, اس کا پتہ, اس کی کنیت انہوں نے واضح نہیں کی. اب علماء پر, محدثین پر یہ پوشیدہ ہے کہ وہ آدمی ضعیف تھا, جھوٹا تھا, کذاب تھا. کیا تھا کہ جو سفیان ثوری اور عاصم بن قلیب کے درمیان میں گر گیا, تو لہذا اس وجہ سے علماء نے یہ اصول بنایا ہے, محدثین نے یہ اصول بنایا ہے کہ کوئی بھی مدلس راوی اگر عن سے روایت کرے, واضح نہ کرے, کہ سمیتو میں نے سنا, کیونکہ مدلس راوی ہوتا سکا ہے, سچا راوی ہوتا ہے, اور جب وہ سمیتو کہتا ہے اس میں تدلیس کا کوئی احتمال نہیں ہوتا, جب وہ حدثنی کہتا ہے اس میں تدلیس کا کوئی احتمال نہیں ہوتا, جب وہ اخبارانی کہتا ہے یا حدثنا کہتا ہے اخبارانہ کہتا ہے, ایسے سارے جو سیگے ہیں وہ استعمال کرتا ہے تو اس میں تدلیس کا کوئی احتمال نہیں ہوتا, تو اس وقت اس کی وہ روایت قبول ہوتی ہے. لیکن عن جو ہے وہ ایک ایسا سیگا ہے جس میں احتمال ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہے یا نہیں سنا, اور پھر اس کی جو درمیان میں جو آدمی گر گیا ہے وہ آدمی کیسا تھا, اس کی حالات کیسے تھے, اس بارے میں کیونکہ سارا کچھ یہ مخفی ہوتا ہے, اور مخفی بات کے اوپر یہی حکم ہوتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہوتی جب تک وہ عیا نہ ہو جائے. اور اسی وجہ سے اگر ایک جگہ پر مدلس راوی عن کے ساتھ روایت کرتا ہے تو دوسری جگہ پر اور وہ سما کی صراحت کر دے کہ حدثنی سمیتو, تو علماء جو ہیں وہ اس روایت کو قبول کر لیتے ہیں. جی
بارک اللہ فیکم حافظ ندیم بھائی, یہ کیا سوال تھا, شیطان جب نیک لوگوں کی محفل میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے اور کیسے پہچانا جاتا ہے؟ عجیب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیطان جب نیک لوگوں کی محفل میں آتا ہے, غالباً اس سلسلے میں سوال کیا گیا ہے کہ جو ابھی ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا کہ انگریز کے ایجنٹو گڈ ایوننگ, تو حالانکہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اہل الحدیث جو ہے وہ انگریز کے ایجنٹ ہیں تو ان کو یہ یعنی شام کی مبارکباد دے رہا ہے, تو دوسرے معنوں میں یہ خود یہ لوگ جو ہیں انہی کے چیلے ہیں اور انہی کی طریقہ کار ان کے طرز جو ہے اس کو اپنا رہے ہیں. اور حقیقت بات تو یہ ہے, ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہہ کر اہل الحدیث کو بدنام کرنا, تان و تشنیع کا ایک ذریعہ بنانا کہ یہ انگریز کی پیداوار ہیں یا انگریز کے ایجنٹ ہیں, اس بات کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ کبھی بھی آج تک اہل الحدیث نے کبھی کسی انگریز کے نام پر علم بلند نہیں کیا, دعوت نہیں دی, کبھی کسی انگریز ملک کی طرف دعوت نہیں دی. ہمیشہ الحمدللہ اہل الحدیث نے ان کفار مشرکین اور غیر مسلموں کی مخالفت کی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں, اور ان کی دعوت جو ہے وہ کتاب و سنت کے نام کی دعوت ہے, اور اسی طرف یہ بلاتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر بلاتے ہیں. کوئی کسی قسم کی اس میں امیزش نہیں, کوئی کھوٹ نہیں ہے, کھری دعوت, سچی دعوت اور سچی دعوت ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ دار العلوم دیوبند بنا تو وہ کن کے چندے پر بنا؟ ہندوؤں کے چندوں پر بنا. اور جب انگریز پامر نے وہاں کا دورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مدرسہ جو ہے وہ ہمارے مخالف نہیں بلکہ ہمارے ممد و معاون ہے, یعنی ہمارے ساتھ تعاون کرنے والا, ہماری مدد کرنے والا ہے. اور اس انگریز پامر نے بھی باقاعدہ منتھلی اس مدرسے دار العلوم دیوبند کو پیسے لگائے, اور پھر ان کے علماء کو باقاعدہ جو تھا فنڈ ملتا تھا. تو یہ لوگ خود انگریزوں کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ پیدائش آگے بڑھی ہے, یعنی دوسرے معنوں میں ہندوؤں نے ان کی آبیاری کی ہے دار العلوم دیوبند بنا کر, اور انگریزوں نے اس پودے کو پروان چڑھایا ہے. اور ان کے عمل سے اور ان کے دعوت سے, ان کے کردار سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اہل الحدیث الحمدللہ کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں ملاوٹ شدہ دعوت دیتے ہیں کہ 7500 آدمی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں کہ فلاں کو فلاں کے ذریعے سے, فلاں کو فلاں کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے دعوت آگے تک پہنچاتے ہیں کہ ہم فلاں کے مقلد, فلاں کے ماننے والے, فلاں کے فلاں. تو بڑے وسیلے بڑے ہیلے بڑے بہانے کر کے کہاں تک بات پہنچتی ہے اور پھر وہ بھی پوری نہیں ہوتی, دوری بات رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور جو ہے وہ جب کسی نیک محفل میں آئیں تو اسلامی طریقے کے مطابق السلام علیکم کہیں اور پھر وہاں بیٹھیں, وہاں سماعت کریں, کیونکہ جہاں قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو وہاں اگر بندہ یہ نیت نہ بھی لے کر آئے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو بس سائڈ پہ بیٹھا رہے سنتا رہے تو انشاءاللہ اس کو وہ ثواب مل جائے گا, لیکن چونکہ یہ لوگ بد نیت ہیں اور کئی خرافات و بدعات ان کے دامن کو گھیرے ہوئے ہیں تو لہذا یہ ایسی حرکات کرتے رہتے ہیں, ہمارے بھائیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس اوکے؟ تو یہ حافظ بھائی سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو انظر الیہ, یعنی آپ جو جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو اس کو کی طرف دیکھ لے, تو کیا دیکھ لینے سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ وہ جب ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے ان کے جو لیگز ہیں ان سے کچھ چادر تھی وہ ہٹائے دیکھ لے کہ پاؤں کیسے ہیں. تو یہ لمٹ کیسے ہونی چاہیے, کیا لمٹ ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ لمٹ اس میں نہیں ہے, چہرے کے علاوہ اگر کوئی بدن دیکھنا چاہتا کہ کیسا بدن ہے, اسکن کیسی ہے, موٹی ہے, ایسے ہے, تو کیا یہ اس حدیث سے دلالت نہیں ملتا؟ کیونکہ اس میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ انظر الیہ, یعنی آپ ان کی طرف دیکھ لیں, یہ ذکر نہیں ہے کہ پائے دیکھ لے, چہرہ دیکھ لے. تو میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک بات ہے شادی کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی, وہ جائز ہے, دیکھ لینا چاہیے. جیسا کہ وہ حدیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا کہ اس کی منگنی ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا دیکھ لیا کرو, کیونکہ ان کے قبیلے میں بینگ پن کی یعنی آنکھ ٹیڑھی ہونے کا جو ہے وہ بیماری ہے. تو اس سے حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے چہرے کو دیکھا جا سکتا ہے, اور کپڑے کے اندر جب چہرے کو دیکھیں گے تو پورے بدن پر نظر پڑ جائے گی, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جیسا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ یا دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم کو یا اس کی ٹانگوں کو, یا جیسے آپ نے یہ روایت پڑھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, واللہ عالم اس کی سند کیسی ہے, اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ علماء کے ہاں رائج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کبھی کسی عالم نے فتویٰ دیا ہے. اور دوسرے معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ایک حساب سے کہ جو عملاً ایک اجماعی صورت ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورت کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے, نہ کہ اس کی ٹانگیں, اس کے پاؤں یا جسم کے دیگر حصے جو ہیں. وہ قطعاً کسی بھی حدیث کی روح سے اس کی دلیل نہیں ملتی. باقی جو ہے علماء کے شاذ اقوال ہوتے ہیں اور بہت سے وہ معاملات میں منفرد بھی ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ ہم ان کے منفرد جو یا شاذ جو اقوال ہیں ان کو لے لیں. تو لہذا یہاں ضروری یہی ہے اور صحیح یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ, اور یہ بھی جائز ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بندہ عورت کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے. واللہ اعلم ھذا ما عندی. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, اگر کسی عورت وہ یعنی کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہو نا, اس کا بدن پورا خراب ہو اور صرف چہرہ صحیح ہو, تو اس صورت میں دیکھنا کیسے؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ ایک دفعہ عمر بھائی نے لکھا کہ اپنے ہضم کا, تو ان کی بات غلط, اتنی غلط نہیں لگتی مجھے نا, کیونکہ دلائل ان کے پاس ہے. انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر سے بھی کہ وہ جب کسی کنیز کو لیتا تھا تو حتیٰ اس کی پیچھے طرف بھی یعنی وہ چیک کرتا تھا نا. میں یہ نہیں کہتا لیکن پھر بھی اپنے علم کے لیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا کہ آپ ان کی طرف دیکھ لیں. تو اگر دیکھنا ہم صرف یہ کہ صرف چہرہ تو یہ کدھر سے ہم یہ قید لگا رہے کہ صرف چہرہ ہی دیکھ لیں نا, چہرہ تو نہیں ہوتا انسان میں بہت زیادہ یعنی انسان کا قدم. بالکل جانتا ہوں وہ ظاہری تھے لیکن بعض وقت اہل ظواہر کا مذہب بھی صحیح ہوتا ہے عمر بھائی, لیکن اس وجہ سے میں نے وہ کیا کہ اس میں ہم جب قید لگاتے کہ صرف چہرہ تو یہ چہرہ کدھر سے. تو جزاکم اللہ خیر, میں کب کے لیے چھوڑتا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاشر بھائی, جو چہرے کی قید لگائی جاتی ہے وہ اسی حدیث سے لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں بینگی ہوتی ہیں, تو آنکھیں جو ہیں وہ چہرے کے اوپر ہوتی ہیں نہ کہ جسم کے کسی اور حصے پر ہوتی ہیں. تو باقی بات رہی یہ کہ اس کا جسم جو ہے وہ خراب ہو تو اگر اس کے ساتھ معاملہ طے نہ پا سکے شادی کے بعد تو طلاق دے دے, لیکن اس طرح جو ہے وہ فتویٰ دینا یا کہ عورت کو ننگا کر کے کہے جی مجھے دکھاؤ اور پھر جو ہے بعد میں کہے جی میں تم سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ تمہارا جسم خراب ہے عیبدار ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. باقی جو آپ نے کہا تھا کہ چہرے کی تخصیص کہاں سے کی جاتی ہے, تو وہ حدیث کی روح سے کہ آنکھیں جو ہیں ان کی خراب ہوتی ہیں تو وہ چہرے پر ہوتی ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم شیخ. بعض علماء کہتے ہیں نا جب اوکے مجھے کہہ رہے عمر بھائی ایسی بھائی کہ میں شیخ سے بات کرتا ہوں کر سکتا ہوں یا وہ بیزی ہے؟ وائس اوکے یا میں ڈی سی ہوں؟ اوکے میں سوال کیا کر رہا تھا. اوکے شیخ, بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور جس نے کسی نے نماز پڑھی وہ اس کی نماز خراب ہے وہ ہے, لیکن وہ ان میں قید نہیں لگاتے کہ کون سی بدعت بدعت مکفرہ یعنی کفر کرتا ہے یا ایسی کوئی بدعت ہے. اگر اسمال بدعت ہے چھوٹی بدعت ہے اس کے پیچھے تو دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اٹھے, جیسے خوارج کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی, عثمان رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم نماز پڑھے تو انہیں پڑھی. تو جو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے اور نماز صحیح نہیں ہے, ان کے دلائل کیا ہے؟ کیونکہ قرآن و سنت کی روح سے تو یہ فسق ہے یعنی گناہ ہے اور گناہگار کے پیچھے تو نماز ہو سکتی ہے اللہ کی شرک ہو, کفر اکبر ہو یا شرک اکبر ہو وہ تو جدا ہے. میں کب کے چھوڑتا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے وہاں یہ بات بھی درج کرتے ہیں کہ وہ بدعت مکفرہ ہو. باقی یہ بات ہو کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بدعتیں جو فسق یا فجر یا گناہ جسے کہہ سکتے ہیں, تو ایسے امام کے پیچھے کیا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں, تو اس بارے میں بھی علماء نے احتیاطی پہلو یہی اختیار کیا ہے کہ ہاں ایک آدھ نماز تو ہو سکتی ہے لیکن مستقل ایسے امام کو ایسے بندے کو امام بنانا جو فاسق و فاجر ہو گناہگار ہو اور کئی اس کے اندر باتیں ہیں جو شریعت کے مخالف ہوں, تو مستقل اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. جیسا کہ پاکستان کے جید جو علماء کرام ہیں شیخ عبد المنان نورپوری حافظہ اللہ, شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ, اور اسی طرح شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ اور مبشر احمد ربانی, یعنی پاکستان میں ان سارے علماء کے نام لیے جا سکتے ہیں اور ان کا یہی فتویٰ ہے. باقی رہی بات بدعت مکفرہ, تو ایسے بدعتی کے پیچھے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی, اور قصدن اچانک پڑھ لینا اور پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے تو اس کو دہرانا چاہیے. باقی ایسی بدعت جو کفر تک نہیں پہنچاتی تو اس کے پیچھے ایک آدھ نماز ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اچانک, مستقل جو ہے اس کو امام بنانا اور مستقل اس کے پیچھے نماز پڑھنا اس کے بارے میں جو ہے وہ درست نہیں ہے. جی
السلام علیکم. شیخ قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو کہ اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے, شریعت لاگو نہیں کرتے, یہ لوگ سچے کافر ہیں. اور ایک میں فرماتے فاسقون اور ظالمون, تو جو لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے, بعض علماء کیوں یعنی یہ نہیں کہتے کہ ان کا یہ عمل کفر ہے اور اس سے یہ لوگ خارج ہو سکتے ہیں اسلام سے؟ تو جیسے میں مثال تو نہیں دوں گا, آپ کو خود پتہ ہے کہ آج کل تو میرے جو علم کے مطابق کوئی بھی صحیح اسلامک اسٹیٹ کدھر بھی نہیں ہے. تو جو ایسے عمل فیل کرتے ہیں, وضعی قانون وضعی کو لاتے ہیں اور لاگو کرتے ہیں, کہ ان کا کفر بھی ان خبر پرستوں کی طرح نہیں ہے؟ اگر ہے تو ان کے دفاع بعض لوگ کیوں کرتے ہیں, اور اکثر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں, کیونکہ شیخ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے حاکم جو تھے وہ صحیح اور یعنی اسلام پر مرنے والے, ان میں کچھ اسمال بدعت تیسری کہ انہوں نے اسلام اللہ کی شریعت کو پوری طرح سے بدل ڈالا. مثال کوئی زنا کرتے تو اس کو کہتے کہ کیا تم راضی تھے؟ ہاں میں راضی تھا, بس جاؤ اپنا کام کرو. اس طرح انہوں نے نہیں کیا تھا. تو کیوں ان کی مثال آج کے امرا کی طرح دیتے ہیں کہ یہ بھی ان کی طرح ہے اور ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ نہیں, ان کی اطاعت اس وقت ہے جب وہ کفر اکبر کفر بوا نہ کرے. تو میں کب کے لیے چھوڑتا ہوں, کیا کفر ہے یہ؟ اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت چاہیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاشر بھائی, بات یہ, میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور کسی کے اوپر جو ہے وہ میرے ایک فتوے سے نہ تو کچھ ہو سکتا ہے اور نہ جو ہے کسی متعین شخص پر اتنی دیر تک کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے جب تک جید علماء کرام جو ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر نہ کریں. اب جو ہماری صورتحال ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے, اور پوری دنیا کے ممتاز اور جید علماء کرام جن میں بڑے بڑے محدث مفسر اور مفکر اور اجتہاد جیسے ملکے سے اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے, ساری ایسی شخصیتیں موجود ہیں. جب وہ خاموش ہیں تو ہمارے جیسے ایک ادنا سا جو طالب علم ہے وہ کیسے جو ہے وہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ باقی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسی حرکات کر کے یا ایسے جو امور آج کل ہو رہے ہیں سر انجام دے کر, یہ مت سمجھے کہ میں کوئی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں, بلکہ وہ اسلام کی دشمنی کا وہ ثبوت دے رہا ہے. اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اور ساتھ ہی یہ ہے کہ دفاع نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو لوگ شریعت کو بدل رہے ہیں, شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں, بلکہ مذمت کرنی چاہیے اور ان کو دعوت دینی چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. برائی کے میں تعاون ہی ہوتا, تعاون ولا البر و تقوی, اچھے کاموں میں تعاون, ولا تعاون ولا الاثم ولا العدوان, اور برے کاموں میں کوئی تعاون نہیں ہوتا. لہذا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میری طبیعت بھی خراب ہے, میں لاہور سے آیا ہوں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی عاشر بھائی, اگر کوئی سوال ہے تو تو وہ مختصر سا پلیز آ کے پوچھ لیں, تو آپ کے سوال کے بعد جو ہے وہ میں آپ بھائیوں سے.
السلام علیکم, جزاک اللہ خیر شیخ. صرف ایک سوال شیخ, جب ہم کہتے ہیں نا کہ موانع و تکفیر کسی کی کچھ شروط ہے ہم نہیں کرتے, تو کوئی اگر کوئی بھی کام کرے نا تو کیا یہ شروط اس پر لاگو ہوتے ہیں؟ کوئی بھی کام, اگر مثال کوئی نماز سے انکار کرے تو کیا ہم اس وقت بھی موانع تکفیر کریں گے کہ اوکے ادھر تو تکفیر کے موانعات ہے؟ اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. اور دوسرے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس فیصلہ لے کے آتے ہیں, کچھ لوگ چالاک ہوتے ہیں, میں فیصلہ ان کی طرف کرتا ہوں, لیکن ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک ان سے بھی ایک روایت ہے کہ ان نے کہا کہ اے لوگوں, تم لوگ جس طرح ہم سے معاملہ کرو گے اسی طرح سے ہم تمہارے ساتھ برتاؤ کریں گے. تو ظاہر میں ہم کسی کو قبر کی پرستش کرتے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پرستش کرتے ہیں, اور جو ایسے کام کرتے کہتے کہ نہیں, اس میں ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے. تو شیخ جزاک اللہ خیر, آپ کا پوائنٹ میں لے لیا, آپ کی یعنی رائے کی رسپیکٹ کرتا ہوں. بالکل, یہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اتنے علماء چپ ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں الولاء البراء ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آشر بھائی, آپ ماشاء اللہ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار ہیں, ساری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے. باقی یہ ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے اس ایسے کام کرنے والے بندے پر کفر کا طلاق ہوتا ہے, لیکن کسی شخص متعین کو کافر کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے علماء کو اپنا ہم نوا بنایا جائے جو علماء جو ہیں حدیث, تفسیر, فقہ اور اجتہاد جیسے ملکے سے اللہ نے ان کو نوازا ہوا. تو پھر جو ہے وہ اس فتوے کی بھی اہمیت ہوتی ہے جو کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر اگر بحث مباحثہ بھی ہو تو پھر مزید اس تقویت پہنچتی ہے اس بات کو. لیکن اپنی طرف سے یا ہر آدمی جو ہے کافر کافر کہنا شروع کر دے تو میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے میں امن ہو, سکون ہو, بلکہ ایک اور ہی جانب جو ہے وہ ہم لوگ چل نکلیں گے. تو اور جب بھی ہم نے کہا ہے کسی کو یعنی, تو ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ قبر کو پوجنے والا, قبر سے مانگنے والا, قبر کو مشکل کشا جاننے والا وہ کافر ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ جب تک آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبر سے مانگ رہا ہے, پوج رہا ہے, تو آپ فوراً یہ نہیں کہیں گے یہ کافر ہے. پہلے اس کو آپ اس کے اوپر حجت قائم کریں. ممکن ہے اس تک حجت قائم نہ ہوئی ہو, اس تک وہ بات نہ پہنچی ہوئی ہو, تو پہلے آپ اس پر حجت قائم کریں, دلیل دیں, اس کو سمجھائیں, قرآن و سنت کی دعوت دیں. اس کے بعد واللہ اعلم بالصواب, اللہ میری کمیاں کو پہلے معاف کرے. اور بالخصوص اس سلسلے میں بہت ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نکال لیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہو, اور اس دنیا میں بھی ذلت ہماری مقدر بنے, اور اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کل قیامت میں بھی ہم جو ہیں وہ ایسی ہی سچویشن سے ہمکنار ہوں. تو اس لیے بھائی بہت ڈر کے جو بات کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں. باقی میرا اللہ آپ سب بھائیوں کا بھی حامی و ناصر ہو, میرا بھی حامی و ناصر ہو. اور ایک بات مجھے یاد آئی کہ اس دن جب لاسٹ ٹائم میں بیٹھا تھا تو ایک حدیث جو میں نے کوٹ کی تھی کہ جو ہے وہ زیر ناف بال کاٹنے کی مدت 40 دن میں نے کہا تھا یہ مسئلہ کلیئر ہے, صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ 40 دن تک ہی زیادہ سے زیادہ بندہ روک سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے پھر وہ گناہگار ہوگا, اس کو اس سے زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری زبان سے غالباً حوالہ یہ نکلا تھا کہ یہ سنن ابی داؤد میں ہے, اور پھر وہ ایک بھائی ادھر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سنن ابی داؤد میں نے دیکھا وہ نہیں ملی. تو وہ بھائی اگر بیٹھے ہیں تو وہ بھی سن لیں, اگر نہیں بیٹھے تو ان کو بتا دیجئے گا کہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 14 اور 15 میں یہ بات موجود ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 دن جو ہے وہ ڈیلے کیے جا سکتے ہیں, ورنہ 40 دن کے اندر اندر زیر ناف بالوں کو ختم کرنا چاہیے. جی جزاکم اللہ خیرا واسن الجزا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بارک اللہ فیکم شیخ صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہے تو بہرحال اللہ آپ کو شفا دے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, جو باقی بھائیوں کے جو سوال شہید رہ گئے ہیں, آشر بھائی کے شہید سوال ہوں گے تو وہ کل انشاءاللہ پوچھ لیں گے آپ سے, اور اسپیشلی جو بھائی بھی آئے روم میں ان کو بتا دوں گے شیخ صاحب کا الحمدللہ درس تقریباً 4 دن ہوتا ہے, منڈے سے لے کے تھرسڈے تک, تو اس میں پلیز صاحب شرکت کیا کریں. پاکستان کے 11 بجے یہاں ہمارے UK کے مطابق 6 بجے انشاءاللہ 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سوال جواب کا پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ. تو وعلیکم السلام و برکاتہ. تو اب بتائیں کون ہے روم میں, ایڈریس تو قرآن بھائی اگر آپ ابھی آئیں تو پلیز ٹوپی پہن لیں, میں تقریباً صبح سے بیٹھا ہوں, آپ میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ یوں سے انشاءاللہ پھر بعد میں رات کو انشاءاللہ ملاقات دوبارہ ہوگی. تو میں مائک چھوڑتا ہوں, پلیز کوئی بھائی ایڈمن ٹوپی پہن کے انشاءاللہ روم میں آ جائے. جزاک اللہ خیر.